الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تسعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں, دین کی باتیں سننا یہ کانوں کی عبادت ہے. کانوں کی عبادت یہ ہے کہ دین سنے, دین کی باتیں سنے, یہ کانوں کی عبادت ہے. اس لیے اس کو سننا ہے. کیسے سننا ہے, کون سا سننا پسندیدہ ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی کان پر آواز آ رہی ہے, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر رکھ رہے ہیں, تو کان پر آواز بھی آ رہی ہے, یہ سننا نہیں ہے. یہ قسم سننے کی پسندیدہ نہیں ہے. پھر سننے کی کون سی شکل پسندیدہ ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا رہبری ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ رہبری ہے, فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ رہبری ہے, یہ رہبری ہے کہ بشارت دیجیے بندوں کو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول, جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے, اس کو مستمع کہتے ہیں عربی میں. بابا یہ بات اختیار صحیح ہے, تو اس کو مستمع. اذا قرئ القرآن, آگے کیا ہے, فاستمعوا, فاسمعوا نہیں, ہے نہیں بات. اذا قرئ القرآن فاستمعوا, قرآن پاک سنا جائے, پڑھا جائے تو اس کو سنو. تو مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. ایک کام ہے سننا, اس کو دوسرے ارادے سے. تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے, یہ بات کہی گئی ہے کہ فبشر عباد, بندوں کو بشارت دو. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, اب تو کرم کہ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں, ورنہ تو دھمکی سے بھی چلا سکتے تھے, دھمکا بھی سکتے تھے کہ خبردار قبر توڑیں گے. کیا سمجھ لیا ہے؟ ہاں بہت بہت لوگوں کے اللہ نے کمرے توڑی ہے, اٹھیں گے نہیں قیامت تک. کم قسم نام ان قریتن, کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے, تو قیامت تک نہیں اٹھیں گے. تو یہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے, بلکہ دین پر چلنے چلانے کے لیے اور رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اختیار کیا ہے. بشر عباد, بندوں کو بشارت دو, بندوں کو خوشخبری دو. کہ کون سے بندے کہ جو بات کو ارادے سے سنتے ہیں. ارادے سے سننا چاہیے اس لیے کہ اپنے نبی کی بات ہے, اپنے مطلب کی بات ہے. لوگ طبیبوں کی, ڈاکٹروں کی, وکیلوں کی باتیں سنتے نہیں, سنتے دھوکے سے سنتے, ارادے سے سنتے ہیں. ہاں, پیسے دے کے سنتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ان کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بالا اور اعلیٰ ہیں کہ بشارت دیجئے بندوں کو کہ جو بات کو سنتے, یستمعون القول, بات کو ارادے کے ساتھ سنتے. وہ سن کے کیا کرتے ہیں؟ یستبعون احسن, اتباع احسن کرتے, اتباع احسن کرتے. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کی ذمہ داری آئی اور عمل کا تقاضا آیا تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا اور اونچی سے اونچی شکل میں بنا کر کے پیش کرے اللہ کو. اتباع احسن کہ سننے کے بعد جو ذمہ داری آئی ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں حسن اور خوبی پیدا کرے, حسن اور اپنی ذمہ داریوں کے پورے کرنے میں حسن اور خوبی پیدا کرے. ایسے بندوں کو بشارت دی, بھائی تبھی وہ نہ چلا. پھر آگے ان کی شان بتائے, اولئک الذین ھداہم اللہ. یہ وہ قسم ہے کہ اللہ نے ان کی رہبری کی ہے, اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. اور یہ وہ قسم ہے جو سمجھدار ہے, اولئک ھم اولو الالباب, کہ یہ عقل مند ہے, یہ سمجھدار ہے. ہاں, لوگ عقل مند ہے, کیونکہ عقل جو ہے آدمی کو پابند کرتی ہے مصلحت کی. جیسے نادان نادانیاں کرتا ہے, کوئی مصلحت نہیں اس کی کاروائی میں, وہ سمجھدار آدمی اپنے آپ کو پابند کرتا ہے مصلحتوں کا, خیر کا. تو عقل اللہ نے دی ہی اس لیے ہے, پابند ہونے کے لیے, پھٹکنے کے لیے نہیں جی ہاں, بلکہ پابند ہونے کے لیے. کہ آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے, نتیجہ سوچ سکتا ہے, نتیجہ سوچ سکتا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو سوچے نتیجہ تاکہ نتیجہ نہ بگڑے. تو میں نے کہتا ہوں ہمارے سننے کا یہ معیار ہے, سنیں گے دھیان سے اور عمل کا نمبر آئے گا, تقاضے کا نمبر آئے گا, تو ان تقاضوں کو اچھے سے اچھی شکل میں پیش کریں گے. تو ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. آگے کی بات یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہمارے نام ہے اور ہمارے لیے ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم, کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا اور کسی کے لیے نہیں, اور کسی کے لیے نہیں. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تو کتنا بڑا انعام ہے. دنیا میں کیا نہیں ہے, دنیا میں کیا نہیں ہے جی ہاں. اس دنیا کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے, بنی آدم کے لیے پیدا کیا. ان دنیا خلقت لکم, کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ بشارت ہے جی ہاں, انعام اکرام کی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اسی طرح چلاتے ہیں, انعام اکرام کے ذریعے سے, کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ دنیا کو اللہ نے تمہارے کام میں بھی لگایا ہے. جی ہاں، یہ ساری کائنات مسخر ہے، یعنی کام میں لگائی گئی ہے، آپ کے کام میں لگائی گئی، آپ کے کام میں لگائی ہے. بعض کاموں کی ہم کو خبر ہوتی ہے، بعض کاموں کی خبر نہیں ہوتی. ورنہ سب ہمارے کام میں ہے. میرا ایک دوست تھا، انتقل ہو گیا، جذباتی تھا، بہت محبت کرتا ہوں. مجھے کیا بولو، تجھ سے محبت ہے، زہر دے تو زہر کھا لوں. میں کہا زہر کیوں دیا جائے، زہر کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو مجھے کہنے لگا تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے، تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے. مجھے کہا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تم آخر حکومت جو ہے، انہوں نے حکومت نے سانپوں کے فارم بنائے ہیں، جیسے مرغیوں کے فارم نہیں ہوتے. یہ سانپوں کو کیوں بنائے؟ کہ زہر کشید کرنے کے لیے، زہر کھینچنا ہے اندر سے، سانپ کا زہر. کیونکہ بعد بیماریاں ایسے ہوتی ہے کہ ان کو زہریلی دوائیں دی جاتی ہے، تو زہر کیسے لائیں گے؟ کہ زہر کیسے لائیں گے؟ تو ان میں سے زہر کھینچتے ہیں. پھر وہ بہت لمبی بات کی اس نے، کہ زہر، کہ زہر بھی ہمارے لیے پیدا ہوا ہے. یہ ہے کہ ان دنیا کھولے قتل کو جو آ رہی ہے، تمہارے نبی نے ہمیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. بعض کا نفع براہ راست ہوتا ہے، بعض چیزوں کا نفع بالواسطہ ہوتا ہے. فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام آیا، پہلے بشارت آئی، پھر یہ پیغام آیا. یہی نبی کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کی بشارتوں کے ساتھ، اللہ کی ترغیب کے ساتھ وہ اپنا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں. یہی طریقہ ہے، اور یہ آسان طریقہ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں، یعنی بشارتیں سنانے والے، انعام اکرام کی خبر دینے والے، انجام سے ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، تاکہ ہر آدمی اپنی مصلحت کو دیکھ لے اور اپنے انجام کو سوچ لے، اور جو چیز کرنے کی وہ کرے، اور جو چیز بچنے کی ہے اس سے بچے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ بشارتیں سنا کر، انجام سے ڈرا کر مقصد زندگی پر لانا. تو ہم کو بھی اسی طریقے سے بات سمجھائیے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ. چنانچہ ہر آدمی ہر روز آخرت کی طرف جا رہا ہے، روز روز اس کی سیر ہے آخرت کی طرف، وہ چل رہا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹا، جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری رفتار آخرت کی طرف ہے. آج ایک دن کا ہوا، دو دن کا ہوا، سال بھر کا ہوا، دس سال کا ہوا، پھر آخر میں یہ سیر ختم ہو جائے گی اور اپنی منزل پر اتر جائے گا آخرت میں. یہ یہی بات ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو اس بات کے مجموعے سے کیا نتیجہ نکالنا ہے؟ کہ اس بات کے مجموعے سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ لوگ اپنی دنیا سے آخرت بناوے، دنیا سے دنیا نہ بناوے. کیوں؟ کہ وہ محدود بھی ہوگی اور ساتھ بھی نہیں دے گی پورا. جی ہاں، کہ دنیا سے آخرت بناوے. اور تعلیم بھی اللہ نے ہم کو یہی دی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ بناؤ. وہ تعلیم بھی یہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وقت فی ما آتاک اللہ دار الآخرہ، تو اس کو خدا نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. سمجھ دی ہے، ایمان دیا ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ دیتے ہیں بندوں کو، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ تو یہ دعوت دی ہے کہ اس سے اپنی آخرت بناؤ. وقت گئی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو. ہاں، کہ اپنے آپ کو بھول گئے اور بال بچوں کو سب کے لیے تو ترقی کا سامان کیا اور اپنے لیے چھٹکارے کا بھی نہیں کیا، ان کے لیے تو ترقی کا کیا اور اپنے لیے چھٹکارے کا بھی نہیں کیا کہ میرا چھٹکارا ہو جائے. تو اس نے کہا کہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولنا. اگر دنیا میں سے اپنا حصہ کوئی بھول گیا تو پھر کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، ختم. پھر سب لوگ بھول جاتے ہیں کس کو؟ اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھول جاتے ہیں. ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب لوگ دفن کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو ایک مٹی وہ اٹھا کر کے وہ ان کو مارتا ہے، جانے والوں کو، جاؤ اس کو بھول جانا. تو لوگ اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہاں، پوچھے تو بڑی شادی کو تمہارے والد کا انتقال ہو تو یاد نہیں ہو. ہاں، اس لیے یہ ہدایت دی تھوڑا آسان سا نصیب کم دنیا، کہ تم دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو. تو احسن کما احسن اللہ علیہ کے کالوں سے بات پوری کری گئی تھی، تو اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے. کیونکہ وہ مالدار تھا تو دنیا میں لوگ مالدار بھی رہیں گے، کہ ساری دنیا کے مالداروں کو یہ رہی ہے. رب تغی فیما آتاک اللہ تعالی الآخرہ، کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے مال دولت تندرستی، اسے تو اپنے آخرت بنا لے اور اپنا آخرت کا حصہ مت بھول جاؤ، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر. زمین میں فساد مت کر، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. تو یہ رہبری ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو اسباب بھی دیتے ہیں اور اعمال کے احکام، اور اعمال کے لیے احکام بھی دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. دنیا کے اسباب دیتے ہیں، جتنا جس کے مقدر میں ہے اتنا دیں گے. ان اسباب میں بدن کے اعضاء اور جوارے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے. آنکھیں دی، کان دی، یہ سب بجار رکھو سما والا سارا والا پھر آ جاؤں گا کہ تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائی، دل بنایا تاکہ تم سوچو سمجھو. تو یہ بھی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ کہ اس کے علاوہ باہر کے اسباب بھی دیے، مال دی، مال دیا، اولاد دی، تندرستی دی، یہ باہر کے اسباب بھی دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ ان سب کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان سب کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اپنی آخرت بنائی جائے، کیونکہ آخرت میں جائے تو اپنے آخرت بنا کر کے جاوے. ایک آدمی سفر میں سے اپنے گھر میں آوے تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے گھر میں سلامتی ہو، عافیت ہو. حدیثوں میں ہے کہ گھر میں شور منقدم نہ دیکھے، حدیثوں کی دعا ہے بھائی. گھر میں کوئی برا منظر واپس جا کر نہ دیکھے. تو ایسے آخرت میں دیے کہ آخرت میں آدمی جائے تو اپنے آخرت کو اچھا بنا کر کے جائے، کیوں کہ وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے. وہ تو اصلی ٹھکانہ ہے. تو اصلی اہل آخرت ہی، اے اللہ میری آخرت کو بھی سنوار دے، کیوں کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے، وہ میرے لیے معاد اور آخرت ہے. تو آخرت ٹھکانہ ہے، اس کے بعد وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے واپسی وہاں کے لیے ہے. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم دنیا سے اپنی آخرت بنا لو. تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا اسباب ہے؟ کیسے آخرت بنائیں؟
اس چیز کا حلوہ بناؤ. تو حلوہ بنانے کے اسباب چاہیے نہیں, انہیں کیسے بنائے گا؟ حلوہ بنانا ہو تو حلوہ کے اسباب, کھیتی بنانی ہو تو کھیتی کے اسباب, تو آخرت بنانی ہو تو آخرت کی بات بتائیے. تو آخرت کے اسباب بنانے کے لیے پہلا سبب ایمان ہے. کیا ہے پہلا سبب؟ ایمان کے بغیر آخرت بن نہیں سکتی. کفر کے ساتھ کچھ نہیں ہے, حسرت ہی حسرت ہے. کفر کی زندگی جب ختم ہوگی تو حسرت کے دروازے کھل جائیں گے, پچھتاوے کے دروازے کھل جائیں گے. جی ہاں, مصیبت ہی مصیبت, ایک سیکنڈ کے لیے بھی راحت نہیں ہے. یہ کفر کا انجام ہے. اور ایمان, ایمان ہر طرح سے مفید ہے. ایمان کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو, عبدیت کا اور بندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی کام بنانے والا نہیں ہے, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, کوئی حالات کو بدلنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اللہ سے. کوئی دوسرا دخیل شریک نہیں ہے. کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوگا, آسمانوں میں زمینوں میں, وہ صرف اللہ سے ہوگا, اللہ کے چاہنے سے ہوگا, اللہ سے کرنے سے ہوگا, اور کسی سے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ اپنی قدرت سے کریں گے, اللہ اپنی قدرت سے کریں گے, کسی کے دباؤ سے نہیں, اپنی قدرت سے کریں گے, حکمت سے کریں گے. جو کچھ کریں گے قدرت سے کریں گے, جو کریں گے حکمت سے کریں گے. اس لیے اللہ کی قدرت کو بھی سمجھنا ہے, اللہ کی حکمتوں کو بھی سمجھنا ہے, تاکہ اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے. انبیاء کرام اپنی دعوت میں, اپنی رہبری میں قدرت سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ کہ اللہ کی قدرت دیکھو, کہ اللہ نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. کہ قدرت سے بنی ہوئی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے قدرت والا سمجھ میں آتا ہے, اس کا بنانے والا ہے. پھر دوسری بات, کہ اللہ نے سب چیزیں قدرت سے بنائی ہے اور قدرت سے ہم کو پیدا بھی کیا. وہ رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے, پیدا کرنے والا ہے, پالنے والا ہے, پالنے والا ہے. پیدائش سے لے کر کے موت تک کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں, پالتے ہیں, پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے بلکہ پیدا کر کے پالتے ہیں, اپنی قدرت سے پالتے ہیں. اس لیے اس کے بڑے احسانات ہیں. اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کو اس کے حکموں کے تابع کیا جائے. یہ دعوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے اور اس کی قدرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا تابع کرو. یہ دعوت ہے, اس کی اطاعت اور تابع داری کرو. یہی دعوت لے کر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت اور پابندی کی جائے. یہ دنیا ہے اس لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے احکام آئیں گے, عبادت کے احکام آئیں گے, ذمہ داریاں آئے گی. اس لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح کرنا ہے, اس کے لیے پیدا کیا ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے. کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کے حکموں کو پورا کیا جائے, یہ اللہ کا حق ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے, اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے. فرق کتنا ہے کہ دنیا کو اللہ نے ایک محدود مدت کے لیے پیدا کیا ہے, آخرت جو ہے وہ ابد کے لیے, ہمیشہ کے لیے, ابد ہمیشہ کے لیے. ایک مستقبل ہے غیر محدود, اس کو ابد کہتے ہیں, کہ ہمیشہ کے لیے. وہاں کا مستقبل ختم نہیں ہوگا, وہ آخرت ہے. تو دنیا سے اپنی آخرت بنی تو بس وہ بنتی رہے گی, ختم نہیں ہوگی, بگڑے گی بھی نہیں, بلکہ اس میں اللہ آخرت میں ترقی دیں گے. اس لیے ہم کو آخرت والا بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیغام دیا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اور آخرت کے اندر بہتری بھی ہے اور بقا بھی ہے, دو صفتیں ہیں اس کی, اور آخرت و خیر و بقا, کہ آخرت کہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والی بھی ہے. یہ بشارت ہے کہ آخرت بہتر ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے, کہ جو انعام اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے وہ سدا مدا کے لیے ہوں گے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے, بڑھتے ہی چلے جائیں گے, نیکیوں کو بھی بڑھائیں گے, ان کے اجر و انعام کو بھی بڑھائیں گے. وہیں تک وہ حاصل ہوتا ہے, ایک نیکی ہوگی تو اس کو بڑھا دیں گے, جیسے ایک گوٹلی سے درخت بناتے, ایک گوٹلی اس کو درخت بنا دیا, اب وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے, تو ایسے ہی ایک ہی نیکی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اور بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کا اجر دیتے چلے جائیں گے. کہ وہیں تک وہ حاصل ہوتا ہے وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, نیکی کا بدلہ بھی دیں گے اور اپنی طرف سے مزید بھی دیں گے. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, بشارتیں ہیں تاکہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. اس لیے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے, اور یہی مقصد ہے دین کی تمام محنتوں کا, تمام دعوتوں کا, کہ آخرت کی طرف رخ ہو جائے اور ہم آخرت کے لیے کرنے والے بن جائیں, کہ جو کریں وہ آخرت کے لیے کریں, جو کریں وہ آخرت کے لیے کریں. انما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا, صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے کس چیز کے ہیں؟ آخرت بنانے کے ہیں, کہ ہمیں اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے. ہاں, جیسے کھیتی سے پیداوار لیتے ہیں زمیندار, زمیندار اپنی کھیتیوں سے پیداوار لیتے ہیں, ہاں ایک موسم دو موسم, ایسے ہی اپنی دنیا سے اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے. اور آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے ایمان دیا, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرو, اس سے سب کچھ ہونے کا اقرار کرو, پھر اس کے ساتھ بندگی اور عبادت کا تعلق پیدا کرو. یہ پہلی شرط ہے. اس لیے اپنے ایمان کی خبر لینی ہے, کیونکہ ہمارا ایمان نسلی ہے. ماں باپ تھے اور دادا تھے الحمدللہ, ان کے ذریعے سے ملا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جس طرح ان کے ذریعے سے مال جائیداد ملتی ہے تو بھی مال جائیداد کو بڑھاتے نہیں. وہاں دادا کے زمانے کا جو مکان تھا اسی میں رہتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں. ایسے جو ایمان ملا ہے کہ اس کو بڑھاؤ, ہاں اس میں طلب کی لاؤ. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام دیے, کہ احکام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ایمان کو ایمان میں قوت آتی ہے, اور احکام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ایمان میں ذوق آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کہ ایمان میں ذوق آئے گا. ایمان میں کمزوری ہونے کی وجہ سے کہ ایمان کے کام کرنا بھاری پڑے گا, جیسا بیمار کو اپنی حاجت پوری کرنا بھاری ہوتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہو گیا. اس لیے ہم کو ایمان اعمال دیا اور کہا کہ ایمان اعمال میں اپنی محنت لگاؤ. کیا لگاؤ؟ کہ ایمان اعمال میں, ایمانی کاموں میں اپنی محنت لگاؤ, اس میں تھکو, اس کو سیکھو, اور سیکھ کر کے اپنے آپ کو اس میں تھکاؤ. سیکھ کر کے, ایسے نہیں کہ سیکھے اور اپنے آپ کو اس کی ترقی کے لیے کہ اپنے آپ کو تھکاؤ. تھکنے کا انعام ملے گا. کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی شعبے میں تھکنے کا انعام نہیں ہوتا, ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تھک گئے ہیں تو ان کو یہ انعام ملے گا؟ نہیں ملتا, نہیں ملتا کسی شعبے میں بھی. کہ میں تو تھک آیا ہوں, بس بدل کر دفتر میں آیا ہوں, بس بدل کر دفتر میں جاتے ہیں آفسوں میں تھکا کر, تو ان کو انعام ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اللہ کے یہاں کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں تھکو گے تو ہم تمہارا تھکنا لکھ لیں گے, تھکنا لکھیں گے. کہ یہ اتنا تھکا ہے اتنا تھکا ہے اتنا تھکا ہے. عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ آپ کا اجر اتنا ہوگا جتنا آپ کا تھکنا ہوگا. انما اجرک علی قدر نسبک. کہ عائشہ آپ کا ثواب اتنا ہوگا جتنا تھکنا ہوگا. تو تھکنا مطلوب ہے کہ اللہ کے کام میں تھکے کہ اس کا تھکنا لکھا جائے گا. مدینے کے آس پاس میں جو عرب رہتے تھے بدو گاؤں والے لوگ ان کو اللہ نے ترغیب دی کہ مدینے کے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ نبی کے کام میں پیچھے نہ رہے. وما كان لأهل المدينة وما كان من أهل المدينة ومن حولها. کہ جو مدینہ اور مدینے کے آس پاس جتنے لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ نبی کے کام میں نبی سے پیچھے نہ رہے, نبی کے ساتھ رہے. وہ تو رات دن رہتے ہیں, قریب کے لوگ ہیں, دور والے تو آئیں گے ہجرت کر کے, یہ تو قریب میں ہی ہے. تو یہ لوگ کہ یہ قریے والے یہ دیہاتوں والے نبی سے نبی کے کام میں پیچھے نہ رہیں بلکہ ساتھ رہیں. اگر یہ ساتھ رہیں گے تو یہ ساتھ رہیں گے تو پھر ان کا تھکنا اور ان کا بھوکا رہنا ان کا پیاسا ہونا یہ سب لکھا جائے گا. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمم ولا نسم ولا مخمسۃ فی سبیل اللہ الا کتب بہ امر صالح. یہ تھکیں گے بھوکے ہوں گے نبی کے ساتھ پیاسے ہوں گے تو ان کی بھوک ایسی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں بھوکے پیاسے ہوتے ہیں کام کر کے, بلکہ ان کی بھوک کو ان کی پیاس کو لکھا جائے گا. یہ بشارت ہے. اس بات کی بشارت ہے کہ دین کے کام کرنے والے ان پر اگر تکلیف کے حالات آئے مکارے اور ناگواریاں آئی بھوک آئی پیاس آئی تنگی آئی تکلیف آئی تو یہ ایسی نہیں ہے جیسے دنیا کا کام کرتے آئیے, بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر اور بدلہ دے گا. یہ کہیں بھی نہیں ہے یہاں ہے کہ ان کا تھکنا لکھا جاوے ان کا پیاسا رہنا لکھا جاوے ان کا بھوکا رہنا لکھا جاوے. یہ کہیں ہے کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے, یہاں ہے کہ یہ اتنا تھکا ہے اتنا پیاسا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیتے تھے, فرماتے تھے کہ دنیا جنت جو ہے وہ تو آرام کی جگہ ہے. کس کی جگہ؟ آرام کی جگہ. فرماتے آرام کس کو چاہیے؟ جو تھکا ہوا ہو اس کو. جو جنت کے لیے تھکا ہوگا اس کے لیے جنت میں آرام. مطلب یہ تھا کہ جنت کے لیے تھکو پھر جنت میں آرام کرو. جنت ہی جنت میں اتر کر ساری تھکان بھول جائے گا, ساری تھکان بھول جائے گا, ساری تکلیف بھول جائے گا اور شکر ادا کرے گا. الحمدللہ اللہ کا شکر. کیا تھا بان الحزن کہ ہماری ساری تکلیفیں اور مشقتیں ختم ہو گئی اب جنت میں جا کر کے. تو فرماتے جنت آرام کی جگہ ہے اور آرام اس کے لیے ہے جو تھک کے آوے. تو کس میں تھکے؟ کہ اللہ کے حکموں کے لیے تھکے, اللہ کے دین کے لیے تھکے تو تھکنا بھی بیکار نہیں جائے گا. ہاں گھر اتنے طور پر آدمی تھکتا ہے لیکن وہ تھکنا بھی لکھا جائے گا. پھر اس کی محنت سے اس کی دعوت سے جتنی خیر بڑھے گی تو بڑھے گی تو اس خیر جتنی بھی بڑھے گی اپنے کرنے کا بھی اجر و انعام ملے گا اور اس کے کرنے کی وجہ سے جن لوگوں نے اس خیر پر عمل کیا ہے اور عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر و انعام ان کے لیے لکھا اس کا اجر و انعام اس کو ملتا ہی رہے گا. یہ عجیب بات ہے, یہ اس امت کے لیے ہے یہ کہ ان کو عمر چھوٹی دی گئی ہے اور کام بڑا دیا گیا, کام بڑا دیا گیا. تاکہ یہی بڑا کام کرے اپنے دین کی خدمت کا، اپنے دین کی اطاعت کا، اپنے دین کی محنت کا، اور اس کے ذریعے سے جو خیر پھیلتی رہے گی اس کا اجر و انعام ان کو ملتا ہی رہے گا، اس امید پر کرے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کے کام کرنے کی وجہ سے زندگیوں کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. دین چھوڑنے کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں، برے حالات آتے ہیں. دین چھوڑنے کی وجہ سے برے حالات آتے ہیں، کوتاہیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے برے حالات آتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور دین کے لیے جان مال قربانی دینے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے اچھے حالات آتے ہیں. یہ طریقہ ہے کہ حالات کے حالات آئیں گے بعد اعمال کے، کہ جب اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حالات اچھے ہوں گے. وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بستیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر لامیں، اپنی زندگی تقوی طہارت پر لامیں، تو ہم ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. یہ انعام ہے کہ برکات دیں گے اور برکتیں دے کر کے ان کے مشکلات کو آسان کر دیں گے. بدلہ الگ ہے، برکت الگ ہے، بدلہ الگ ہے کہ بدلہ تو الگ ملے گا لیکن کام کرنے کی وجہ سے برکتیں ہوگی، اور برکت دینے کی وجہ سے مشکلات آسان ہو جائے گی. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے، برکت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب برکت ہو گئی تو مشکل آسان ہو گئی، بس اب کوئی مشکل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایمان اور تقوی پر اپنی زندگی لائیں تو ہم ان کو آسمانوں سے برکتیں دیں گے، کہ ایسا پانی برسے گا برکت والا، خیرات والا، اور زمین اپنے خیرات ظاہر کرے گی، زمین اپنے خیرات ظاہر کرے گی، تو خوشحالی آئے گی زندگیوں میں، خوشحالی آئے گی. جس طرح زندگیوں میں دین کی پابندی ہے، اس طرح دوسرا پہلو اللہ یہ کھول دیں گے کہ زندگیوں میں خوشحالی آئے گی. اس لیے یہ فرمایا بزرگوں نے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو جو درست کرتے ہیں وہ عملوں کی وجہ سے کرتے ہیں. جتنے عملوں میں خیر آئے گی اتنے حالات میں درستگی آئے گی، جتنے عملوں میں خیر آئے گی اتنے حالات میں درستگی آئے گی. اجتماعی طور پر اعمال صحیح ہو گئے تو اجتماعی طور پر حالات اللہ صحیح کرتے ہیں. اور حالات صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مددوں کو شامل حال کریں گے، کہ اپنی مددیں ہم کو دیں گے اللہ تعالیٰ. ایک نماز ہی کو لے لو کہ نماز قائم ہو جائے، تو نماز قائم ہونے پر کیا انعام ملے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں نماز اگر قائم کر لے لوگ تو میں خود ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری قدرت تمہارے ساتھ ہے، بشرطے کہ تم نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رسول کی تابع داری کرو. تو سارے حالات کے بننے کا تعلق اس سے ہو گیا کہ اگر یہ چیزیں وجود میں آ گئی تو پھر حق تعالیٰ شان وہ حالات کو درست کریں گے. اس لیے میرے دوستو یہ دعوت ہے اور یہ محنت ہے کہ اپنی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف کیا جائے، اپنے ایمان میں ترقی پیدا کی جائے. ایمان کی محنت سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، یقین بڑھتا ہے، خوف بھی بڑھتا ہے، خوف بھی بڑھتا ہے اور یقین بھی بڑھتا ہے. یہ تاثیر ہے کہ جو ایمان کے لیے اور ایمان کے تقاضوں پر لوگ صحیح کام کریں گے سنتوں کے مطابق، تو اندر یقین پیدا ہوگا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے. اور خوف بھی پیدا ہوگا کہ اگر یہ بات چھوٹ گئی یا یہ بات نہیں ہوئی تو پھر خطرہ بھی ہے. اور یہی دونوں ایمان کی شرطیں ہیں کہ اللہ سے امیدوار بھی رہیں اور اللہ سے ڈرنے والی بھی رہیں، اللہ سے امیدوار بھی رہیں اور اللہ سے ڈرنے والی بھی رہیں. اللہ سے ایسی امیدیں رکھیں کہ بے خوف نہ ہو جائیں، اور اللہ سے ایسا خوف کریں کہ مایوس نہ ہو جائیں. اس لیے امید بھی اللہ سے پیدا کرنی ہے اور خوف بھی پیدا کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے فضائل کا. اس میں ایک علم ہوتا ہے مسائل کا, ایک علم ہوتا ہے فضائل کا. فضائل کے علم میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تمہارے عملوں پر جب وہ صحیح ہوں گے تو اللہ تمہیں کیا دیں گے, اور تمہارے عمل بگڑ گئے تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ ہوتا ہے, اس لیے فضائل کا علم حاصل ہونا بھی ضروری ہے. علم فضائل کا حاصل کرو تاکہ ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قدر معلوم ہو جائے کہ میرے عمل کی اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے, اس عمل پر مجھ کو کیا دیں گے. مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ طے کرتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے لینے ہیں. جی ہاں, اس کے بغیر معاملہ نہیں ہوتا. اب تعالیٰ شانوں نے ہمارے ساتھ یہ کرم کیا, حالانکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور جو کچھ ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے, کسی کا نہیں ہے, اللہ کا ہی ہے. پھر بھی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے لین دین کا. جی ہاں, لین دین کا, کہ ہم تمہارے عملوں پر تم کو کچھ دیں گے. تو عملوں کی نسبت ہماری طرف کی ہے, نہ تو سب اعضاء جوار ہے, سب تو اللہ نے بنائے ہیں, اسی کے حکم سب ہو رہا ہے. لیکن عملوں کو ہماری طرف نسبت کر کے ہم کو امیدوار بنایا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا اقرار, اس کا یقین, اس کے تقاضے پر عمل, کہ اس سے کیا ملے گا, ایمان پر کیا ملے گا, کہ ایمان پر عزت ملے گی. کیا ملے گی؟ کہ ایمان پر عزت ملے گی. کہ ایمان صحیح ہے تو اللہ دنیا میں عزت دے گا, اور آخرت میں, کہ آخرت میں نورانیت دے گا, روشنی دے گا چہروں میں. ایمان والا اپنی قبر میں سے اٹھے گا تو اس کی قبر تو وہ اس کا چہرہ روشن ہوگا, لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا. ایمان کی یہ تاثیر ہے, ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے, پھر ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ کے حکم پورے ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کی محنت کرائی جاتی ہے کہ ایمان کے راستے کی محنت کرو. ایمان کے راستے کی محنت کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر ایمانی طاقت آئے گی. ایمانی طاقت آئے گی تو کیا عمل کرے گا, کہ اللہ کے فرائض ادا کرے گا, اللہ کے حرام سے بچے گا. یہ ہوتا ہے کہ جب ایمان کی محنت ہوتی ہے تو آدمی میں یہ طاقت اور یہ استعداد پیدا ہوتی ہے, حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, فرائض کو ادا کرنے کی ہمت ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ فرائض کی قیمت بتائی جاتی ہے, حرام کا وبال بتایا جاتا ہے. جی ہاں, فضائل کے علم کے ذریعے سے پھر اس کے ساتھ محنت بھی ہو. جب اس کے ساتھ محنت ہوئی تو پھر یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ فرائض ادا ہوں گے اور حرام سے بچے گا. اسے ایک دم اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو بند نہیں کیا. ایسا صدیقہ فرماتی تھی, جب ایک دم اللہ کہتے کہ شراب مت پیو, زنا نہ کرو, تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کہ وہ تو اس کے آدھے ہو چکے تھے. تو پھر کیا کرایا کہ ان کے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرائی, ایمان کی طاقت پیدا کرائی. لوگ شراب پی کر نماز پڑھنے آتے تھے, ہاں, تو ان کو یہ نہیں کہا کہ مت پیو, بلکہ ان کا تم تم نے شراب پیو تو نماز کے قریب مت آؤ. یہ نہیں کہا شراب چھوڑو, کیوں؟ ان میں شراب چھوڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. ہے نہیں بات اللہ تقرب سلا تو انتم شکارا, لیکن کا نہ تشربو, کیوں؟ کہ ان میں نہ تشربو طاقت ہی نہیں تھی. یہ حکمت ہے کہ جو کام کرانا ہے اس کی طاقت پیدا کراؤ, اس کی استعداد پیدا کراؤ. تو یہی مقصد ہے اس کام کا, کہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے, اس کمزوری کے مقابلے میں قوت آئے گی. کون سی قوت پیدا کرنی ہے؟ یہ قوت یہ پیدا کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا ہو جائیں اور ہماری زندگی میں سے حرام نکل جائے. جو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں, ہم اس سے بچنے والے بن جائیں. تو حرام سے بچنا اور فرائض کی طاقت پیدا کرنا یہ اصل مقصد ہے. سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کی رحمتوں سے جو زندگی قریب ہوگی وہ فرائض کے ادا کرنے کی وجہ سے ہوگی. اگر فرائض ترک ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے اللہ کی رحمت سے بندہ قریب نہیں ہوتا, چاہے کتنے نوافل پڑھے. فرائض اصل ہے. عبداللہ بن عباس سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی رات بھر عبادت کرتا ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے, لیکن جمعہ میں اور جماعت کی نماز میں نہیں آتا, تو کیا مسئلہ ہے, کیا حکم ہے؟ تو میں وہ تو دوزخی ہے. کیوں کہ جمعہ جماعت یہ تو اللہ کے فرائض ہیں. اس لیے پہلی ذمہ داری ایمان بنانے کی وجہ سے یہ ہے کہ ایمان اس لیے بنانا ہے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں. کلمہ, نماز, روزہ, زکات اور حج, پانچ ارکان, یہ اصل ہے, اس کو بنانا ہے کہ ایمان میں اتنی طاقت آ جائے کہ حرام چھوٹ جائے, ایمان میں اتنی طاقت آ جائے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے, ایمان میں اتنی طاقت آ جائے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے, دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے, آخرت کو وزندار سمجھے. یہ باتیں ہیں. اس لیے ایمان کے لیے ایمان کے تقاضوں پر چلایا جاتا ہے, اور ایمان کے تقاضوں پر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں دین کا کام کرو, ہر حال میں دین کا کام کرو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حکموں کو دیکھے حال کو نہ دیکھے. دنیا والے حال کو دیکھتے ہیں, کبھی حالات ٹھیک نہیں ہے, اور مسلمان کیا کرے گا کہ ہم حالات نہیں دیکھیں گے, ہم تو حکم دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے. اس کے لیے ایمانی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ ہر حال میں حکم پورا ہو جاوے, ہر حال میں حکم پورا ہو جاوے. اس کے لیے ایمانی طاقت بڑھانی پڑتی ہے کہ ایمانی طاقت پیدا ہوگی تو ہر حال کا حکم پیدا پورا ہو جائے گا. صحابہ کرام میں یہ بات پیدا ہوئی تھی. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات مانیں گے. کہ کس حال میں, کس حال میں؟ کہ ہر حال میں, ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. کہ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں. جی چاہے تو, جی نہ چاہے تو, غریبی آوے تو, مالداری آوے تو, کوئی ہم کو آگے رکھے تو, کوئی ہم کو آگے نہ رکھے تو. بات مسئلے جو ہوتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں پوچھا, ہم سے کیوں نہیں مشورہ لیا, کہ اس کی نہیں. بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے, آپ کی بات مانیں گے. کس حال میں؟ کہ ہر حال میں. ہمارا جی چاہے تو, ہمارا جی نہ چاہے تو, اللہ غریب بناوے تو, اللہ مالدار بناوے تو, کوئی ہم کو پوچھے تو, کوئی ہم کو نہ پوچھے تو, ہم تو اپنا کام کریں گے. یہ معیار ایمان بنانے کا, یہ معیار ہے کہ ایمان ایسا بناؤ کہ کوئی حال ہم کو آڑے نہ آئے, کہ مجھے کوئی نہیں پوچھا, اب اکڑ گئے کہ یہ سے نہیں پوچھا ہوگا اسی وجہ سے, مطلب مجھے تو یہ کام کرنا ہے, مجھے تو اس میں ساتھ دینا ہی ہے. کیوں کہ تو میرا بھی کام ہے اور اس کا بھی کام ہے. اس نے نہیں پوچھا, یہ اس کی غلطی ہے کہ میں کیوں غلطی کروں. ایمان بنانا, اخلاص بنانا, تاکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا کام بند کرنے والے بن جائیں. تو میں نے کہا مسلمان جو ہوتا ہے وہ حال کے تابع نہیں ہوتا, وہ حکم کے تابع ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میں حکم کیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ہم چونکہ حکم والے ہیں, حال والے نہیں ہیں. اچھا حال ہوگا تو کریں گے, نہیں تو کوئی حال اچھا نہیں ہے. کہ نہ کہ ہم تو حکم والے ہیں. کہ حکم والے ہونے کی علامت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہماری عبادتیں کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے. کہ نماز تو ہر وقت ہے, سردی آوے گرمی آوے بیماری آوے سفر آوے ہزار آوے ہے نہیں بات. نماز قائم کرو کسی سال میں جو حال آیا اس سال میں, کسی حال میں معاف نہیں. جب تک وہ سوال باقی ہیں کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. یہ ساری عبادت ہے. کیوں کہ ہم حکموں والے ہیں, ہم حکموں والے ہیں, حال والے نہیں ہیں کہ ابھی گرمی ہے چھٹی کرو. جب دنیا میں ہے گرمی ہو چھٹی کرو, جہاں سردی بہت ہو جائے سردی ہے چھٹی کرو, دماغ کام نہیں کرے گا تو چھٹی ہو گئی. آپ کے یہاں ایسا ہے بہت سردی ہے کبھی نماز کو رہنے دو, بہت گرمی ہے پھر حج کو رہنے دو, کیونکہ حج میں گرمی ہوتی ہے تو حج بند کرو یا لیٹ کرو. کیوں کہ ہم حکموں والے ہیں, حال والے نہیں ہیں. حال آئے گا گزر جائے گا اور ہم حکم کو پورا کریں گے. یہ ہمارا دین ہے. وہ دین مانا ہے کہ حال کے تابع نہیں, حکم کے تابع. حال آئے تو حال جھیل لیں گے, حال کو برداشت کر لیں گے, اس حال کا طریقہ معلوم کریں گے. اللہ نے جیسے حالات رکھے ہیں الگ الگ, ایسے طریقے بھی الگ الگ بتائے ہیں. بیماری کے نماز تندرستی کے نماز الگ ہے, لیکن نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے. ہاں سفر کی نماز اور گھر کی نماز الگ الگ ہے, مگر نماز تو پڑھنی ہے. یہ ہے کہ ہم حال کے تابع نہیں ہیں, ہم تو حکم کے تابع ہیں. ہاں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے. ٹھیک ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں, دشواری کا ارادہ نہیں کرتے. پھر یہ نماز پھر یہ احکام ہر حال میں آ رہے ہیں کہ ہاں وہ آئیں گے لیکن اس کے طریقے بدل جائیں گے, اس کے طریقے بدل جائیں گے. طریقے بدل جانے سے آسانی ہو جائے گی. عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں, وہ بہت بیمار رہتے تھے اکثر و بیشتر, تو وہ بیماری کی وجہ سے مسائل پوچھتے رہتے تھے. یا رسول اللہ ایسا ہو گیا کیسے نماز پڑھوں, کہ بیٹھ کے پڑھ لو, کہ بیٹھ کے پڑھنا دشوار ہے, کہ اشارے سے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ لو. تو ان کی وجہ سے بہت چیزیں معلوم ہوئی. نماز پڑھنے کے آسان آسان طریقے, تو حکم تو بدلے گا نہیں, طریقے بدل جائیں گے. وہ طریقے اس لیے بدلیں گے کہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں, لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں. تو حالات بدلنے کی وجہ سے اللہ نے طریقے بہت رکھے ہیں. نبی اس لیے آتا ہے کہ طریقوں کی تبلیغ کرے. نبی طریقوں کی تبلیغ کرتا ہے شرائع, تو اس کی وجہ سے آسانیاں ہو جاتی ہے. آج ہم پر مشکل یہ ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں, ہم دین سیکھتے نہیں ہیں. اگر دین سیکھیں تو ہم کو دین کے طریقے معلوم ہو جائیں تو دین آسان ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو اس دعوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں. کیا کریں, آپ کے ہاں تیسرا نمبر ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, علم و جگر. یہ تیسرا نمبر ہے. پہلا تو ایمان ہے, دوسرا نماز ہے, تیسرا علم و جگر. کہ ایمان اور عبادت کو صحیح ہونے کے لیے, ایمان عبادت کو آسان کرنے کے لیے علم و جگر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ مشکل ہو جائے گی. آج علم و ذکر کی امت میں کمی ہے. علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کی پٹڑی, دو پٹڑی ہوتی ہے نا, اس پر ریل چلے گی میل ہو جائے گی, اور ریل کی پٹڑی نہیں ہے تو ایک بالش بھی نہیں چلے گی, دیر ہو جائے گی. کہ پٹڑی پر نہیں ہے, پٹڑی سے اتر گئی ہے تو دیر ہو جائے گی. تو زندگیاں جو آسان بنے گی میرے دوستو وہ علم و ذکر سے بنے گی. ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے, اور علم و ذکر زندگی کے ہر حال سے تعلق رکھتا ہے. علم و ذکر. اس لیے اپنے ان نمبروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی پھرنا کافی نہیں ہے, خالی چکی چلاؤ تو پیٹ بھر جائے گا, خالی ہل چلاؤ گے تو موسم آئے گا کھیتوں میں نہیں آئے گا, کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. ہل بھی چلانا ہے, چکی بھی چلانا ہے, لیکن کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. دانے ڈالو, چکی چلاؤ, پھر آٹا بار آئے گا, اس سے کام بنے گا. ایسے جس طرح نقل و حرکت ہے تو ہماری نقل و حرکت جیسے ایمان کے ساتھ ہے, علم و ذکر کے ساتھ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چیز جو ہم کو دی ہے وہ علم دیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی دی گئی ہے, ایک ایمان دیا گیا ہے, ایک علم دیا گیا. کیا دیا گیا؟ ایمان دیا گیا لا الہ الا اللہ, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ بنا کر اللہ نے علم دیا. ایمان اور علم یہ دونوں ہونے سے کام صحیح بنے گا. ایمان 24 گھنٹے ہیں, اس طرح علم کا تقاضا بھی ہر وقت ہے کہ مسلمان کی زندگی علم والی ہو. علم والے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علم والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی نے حکم پورا کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ ہر حال میں یہ دیکھے کہ میرے خدا کا حکم کیا ہے اور حکم پورا کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے. یہ جاننا ضروری ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ فضائل کا علم, کہ حکم پورا کرنے پر کیا دیں گے, کہ نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا, کہ اتنے انعام ملیں گے, قبر میں آسان ہو جائے گی, حساب کتاب آسان ہو جائے گا, روزی میں برکت آئے گا. کیا دینے؟ یہ فضائل ہے. تو فضائل کا علم دیا ہے, حکموں کا علم دیا ہے. حکموں کا علم آسان کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا ہے. جتنے فضائل یاد ہوں گے اتنے حکم پر چلنا آسان ہو جائے گا. فضائل یاد نہیں ہے تو حکم خشک لگیں گے. کرے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ملے گا. جی ہاں, اس نے فضائل سنائے. فضائل کا علم جو ہے یہ مقدم ہے, کہ فضائل کا علم جاننے کی وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قدر و قیمت معلوم ہوگی تو پھر وہ عمل کرے گا, اس کا طریقہ پوچھے گا. کیونکہ نفع کی چیز ہے, جب کوئی نفع کی چیز آتی ہے تو آدمی اس کو حاصل کرتا ہے. اس لیے ہماری دعوت میں چلنے والے اور اس محنت میں چلنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فضائل کا استحضار کرے, یعنی فضائل کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, مجھے اس پر خدا یہ دیں گے. وعدہ ہے, فضائل میں وعدے ہیں کہ اللہ یہ کریں گے, اللہ یہ کریں گے, اللہ یہ کریں گے. ایک آدمی گھر میں سے نکلتا ہے صبح, تو کیا سنت طریقہ ہے کہ گھر میں سے نکلو تو گھر والوں کو سلام کرو, موقع سلام کہو تو, اور بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے نکلو. ایک میں مثال دے رہا ہوں, تو کیا ملے گا؟ یہ پڑھا ہے بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, گھر میں سے تو نکلنا ہے اپنے کام کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے باہر, اب یہ پڑھ کے نکلے تو کیا ملے گا؟ کہ ایک فرشتہ بشارت دے گا, ہدیتا وکفیتا وبقیتا, تین انعام, کہ تجھ کو تو ہدایت ہو گئی, اس دعا کے پڑھنے سے تیرے لیے ہدایت ہو گئی اور تیری ضرورتیں پوری ہو گئی. جس ضرورت کے لیے جا رہا ہے گھر سے, تیری ضرورتیں پوری ہو گئی اور تیری حفاظت ہو گئی, تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, حفاظت بھی ہو جائے گی, یہ سب راستہ مل جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ دعا پڑھنے کا انعام ہے. یہ دعا سیکھے اور تو فرشتہ کرے گا, ہدی تھا تجھے ہدایت ہو گئی, تیری کفایت ہو گئی, تیری حفاظت ہو گئی, تو کتنا بڑا انعام ہے کہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام ہو جائے گا. وہ کام ہو جائے گا کیوں دعا پڑھ کے نکلا ہے؟ تو یہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوتا ہے، اس لیے فضائل کا علم مقدم ہے. تو حکم کی قدر ہوگی کہ مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اس لیے میرے دوستو علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جو دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کاموں کے فضائل ہونے چاہیے. ہم لوگ شروع میں جب یہاں جاتے تھے بمبئی میں، شروع میں 50 سال پہلے کی بات، اس سے پہلے کی، تو وہ ہم کو کہتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ کہ فضائل کی کتابوں کو اپنے حلقوں میں، اپنے سفروں میں پڑھو جیسے پڑھتے ہیں، اور اکیلے اکیلے بھی اس کو دیکھو، مطالعہ کرو، اس فضائل کو تنہا بھی دیکھو اور اس کا مطالعہ کرو. اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ کسی بھائی کو تو فضائل سے دعوت دو. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ بھائی بنا کر فضائل سنا کر کام میں لگاؤ، اپنا بھائی بناؤ کہ بھائی تو میں نے کلمہ پڑھا. آپ نے کہہ دیں کہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ساری دنیا میں جا کر یہ کہتے ہیں کالے سے گورے سے کہ میں نے کلمہ پڑھا، تو نے کلمہ پڑھا، میں اور تو بھائی ہے. اس کو معاشرت کہتے ہیں. امام مولانا الیاس صاحب کا یہ کام معاشرت کے طریقے چلا ہے، بھائی چارے کے طریقے سے چلا ہے. وہ بھائی چارے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو اپنا بھائی بناؤ، پھر جو عمل کرنا کرانا ہے اس کی فضیلت بتاؤ. اس لیے فضائل کا علم جو ہے وہ یقین پیدا کرتا ہے، اور سنت کے مطابق ہونے سے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اس لیے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، فضائل کے علم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. دونوں باتیں، صرف فضائل یاد ہو اور اس کا سنت طریقہ یاد ہو تو وہ عمل غلط کرے گا. میرے پاس دو نوجوان احمد نظام الدین کی بات ہے کہ ہماری تو جماعت نکل گئی نا، تکبیر تحریمہ نکل گئی. دل سے آئے تو جوانوں کو شوق ہوتا ہے نا تکبیر تحریمہ کا، اچھی بات. تو کہ امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، یہ کلاکات میں نکل گئی تو اب ہم الگ نماز پڑھے تاکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، سمجھے نہیں؟ اپنی الگ نماز پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ ہمارے قبضے میں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کو اپنے قبضے میں کرو تو اس کو تمہیں ثواب ملے 40 دن تک. امام کے ساتھ مسجد میں جا کر وہ تکبیر تحریمہ، یہ طریقہ ہے. یہ ہاں کہ جو امام مسجد میں ہے، جب مسجد میں مسلمان جماعت ہے، اس جماعت میں تکبیر تحریمہ لینی ہے. یہ نہیں کہ تکبیر تحریمہ اپنے قبضے میں پرائیویٹ کر کے اپنی تکبیر تحریمہ کرو، ایسا نہیں. یہ پرائیویٹ تکبیر تحریمہ کے نا، یہ طریقے کے سمجھنے کی غلطی کہ کون سی تکبیر تحریمہ پر وہ انعام ملے گا 40 دن کا، کہ وہ مسجد کی اس طریقہ ہو پھر فضیلت ہو، سمجھے نا؟ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. اس لیے علم و ذکر کو خوب کھولو، خوب سمجھو، کیونکہ علم و ذکر تعلق پوری زندگی سے ہے. علم و ذکر کا تعلق جیسے پٹڑی ریل کی، کہ ریل کی پٹڑی، ریل کو ہر وقت ضرورت ہے، بغیر پٹڑی کے ریل چل ہی نہیں سکتی. چل سکتی ہے، دوسری چیزیں تو چلے گی، یہ نہیں چلے گی، ان کی اپنی ہے. تو مسلمانوں کی دینداری علم و ذکر پر ہے. کس پر ہے؟ ہر حال کا علم، ہر حال کا حکم، اس کا طریقہ معلوم ہونا، یہ اس دعوت کی غرض ہے. صرف نکل جانا کافی نہیں ہے، اس پر قناعت کرنا سبھی نہیں ہے، بلکہ یہ نکلنا اور پھرنا اس علم و ذکر کو بڑھانے کے لیے ہے کہ جاننے والوں سے سیکھو، نہ جاننے والوں کو بتاؤ، اور جو اس کے ثقافی نے اس کو دعوت دو، تاکہ علم و ذکر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے وہ دنیا میں پھیل جائے. اگر علم نہیں پھیلے گا تو جہالت پھیلے گی، اور ذکر نہیں پھیلے گا تو غفلت پھیلے گی. ہاں ذاکر میں یہ تو گا پھیلے، تو غفلت اور جہالت یہ کفر کی صفت ہے. کافر وہ جاہل بھی ہوتا ہے اور غافل بھی ہوتا ہے. تم دے رکھو مما ان دے رہا ہوں غافل ہوں، تو معلوم ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈراؤ کہ ان کے باپوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا، کیونکہ کوئی نبی آیا ہی نہیں ان کے پاس. اور پھر وہ غافل بھی ہیں, جاہل تو صحیح پہلے سے اور غافل بھی ہیں. تو علم و ذکر کے ذریعے سے جہالت اور غفلت دور ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ محنت جو ہے علم و ذکر کی محنت ہے دراصل, کہ مسلمان جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو, تاجر کے پاس تجارت کا شریعت کا علم ہو, دین کا علم ہو. اس لیے تاجروں کو بھی کام میں جوڑو, مزدوروں کو بھی کام میں جوڑو, سب کو کام میں جوڑو, تاکہ سب اپنے اپنے کام میں اس لائن کا علم لے اور اپنے کاموں کو علم کے ساتھ کرے. علم و ذکر کی یہ غایت ہے کہ علم و ذکر کے حرکت دو اس کو, علم کو, علم میں حرکت آ جاوے تاکہ علم بھی پھیلے. وہ علم پھیلے گا اہل علم کے پھیلنے سے. اہل علم حرکت کریں گے تو ان کا علم حرکت کرے گا اور دنیا کو نفع ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت کی بھی تعلیم دی ہے اور استقامت کی بھی تعلیم دی ہے. دین ہمارا میرے دوستو ایسا ہے جیسا چکی. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک پارٹ حرکت ہی کرتا رہتا ہے اور ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. ایسے مسلمان کی زندگی ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے حرکت بھی کرے, سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, دوسروں کو تیار کرنے کے لیے حرکت کرے, پھر جو دین آیا ہے اس کے اوپر قائم دائم رہے نیچے کے پارٹ کی طرح سے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. چکی میں حرکت بھی ہے ثبات بھی ہے کہ اپنے دین کی طرف کے حرکت کرو. جہاں دین ملتا ہے وہاں جاؤ. صحابہ کی زندگی میں ایک ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے, دنیا میں جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے. جی ہاں, اور پھر دین سیکھ کر اپنے دین پر کہ اپنے دین پر پکے رہتے تھے کہ جو عمل کیا ہے برسوں تک وہی عمل, وہ چھوٹتا نہیں تھا. سعید ابن مسیب تابعین میں سے ہیں, بڑے آدمی ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں. فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے, کتنے 20 سال ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. اذان سے پہلے مسجد. ایک مثال اس کی استقامت کی. علم بھی ہے, الفابین بڑا آدمی ہے, پابندی ہے کہ 20 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا. اس کو استقامت کہتے ہیں. تو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں, ایک اپنے دین کی نصرت کرنا. کیا کرنا؟ اپنے دین کی نصرت کرنا. یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. کونوا انصار اللہ, تم سارے کے سارے دین کے مددگار رہو. یہ حکم عام ہے کہ دین سیکھے, دین سکھاوے, دین سیکھنے کے جو لوگ تیار کریں, جو سیکھ رہے ہیں ان کے مددگار بنے. یہ سب نصرت میں ہے. نصرت کی مثال ایسے ہے جیسے پانی برس گیا. پانی برس جائے تو سب چیزیں اگے گی, ادنا اعلی سب. زعفران بھی اگے گا, جو بھی اگیں گے. پانی ہے, وہ پانی نہیں ہے تو نہ زعفران نہ جو. نصرت کا اصلی ترجمہ ہے شکایت الارض. نصرت عام طور پر متبادل معنی مدد کا ہے, نصر انصر مدد کرنا, یہ اس کا متبادل معنی ہے. اور آپ المنجد میں دیکھو گے تو نصرت کا ترجمہ پڑھو گے شکایت الارض, یعنی زمین کو پانی دینا. جب زمین کو پانی ملے گا تو ہر زمین اپنی استعداد کے مطابق اگائے گی. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی, جو کی زمین جو اگائے گی, گندم کی زمین گندم اگائے گی. تو جب نصرت امت میں زندگی آئے, نصرت کی زندگی بنے گی لوگوں کی, تو ہر طبقے میں دین آئے گا. غریبوں میں, مالداروں میں, تاجروں میں, حاکموں میں, سب میں. کہ اپنی اپنی جگہ ان میں دینداری آئے گی, پانی پڑے گا جیسے زمین. اس لیے ہم کو نصرت کا پابند بنایا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے, اور جو جو جہاں جہاں دین کے کام ہوئے ہیں اس کے مددگار بنو. اس کے معاملت کرو, اس کو اچھا سلوک کرو تاکہ وہ ترقی کرے, اس کو نصرت کہتے ہیں. اس لیے ہم ہر دین کے اور خیر کے ہر کاموں کے ہم مددگار ہیں, کہ جو بھی خیر کے کام ہو رہا ہو اس کے مددگار بنو, دعاؤں سے اس کی مدد کرو, محنت سے اس کی مدد کرو, نصرت. تو ایک ذمہ داری ہر مسلمان پر میرے دوستو نصرت کی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو تاکہ ہر شعبے میں دین آ جاوے. پھر ہر شعبے والے فضائل بھی کمائیں گے, طریقے بھی پائیں گے. رسول مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں, تجارت کے مسائل ہیں, زراعت اور کھیتی کے فضائل ہیں, کھیتی کے مسائل ہیں, ہر شعبے ہیں. تو کوئی شعبے والا نامراد نہیں ہوگا, اس کو اس کے فضائل ملیں گے, اس کو اس کے فضائل ملیں گے, اور طریقے پر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو کامیاب کریں گے. اس لیے ہر شعبے والے کو بلایا جاتا ہے اس کام میں تاکہ وہ اپنے شعبے میں دیندار بن کر رہے. کیا بن کر رہے؟ دیندار بن کر رہے, کہ تاجر بھی ہے دیندار بھی ہے, مزدور بھی ہے دیندار بھی ہے, حکیم بھی ہے دیندار بھی ہے, زمیندار بھی ہے دیندار بھی ہے. یہ مقصد ہے نصرت کا, کیا تاکہ ہر طبقے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کے اور نبی کے طریقوں پر اپنے آخرت بنانے کے لیے, موت کے بعد کی زندگی کو بنانے کے لیے کام کریں. تو ایک عمل ہمارے ذمے نصرت کا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. دوسری ذمہ داری وہ انفرادی ہے کہ انفرادی زندگی میں ہر مسلمان اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرے, اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرے. انفرادی زندگی میں استقامت, اجتماعی زندگی میں نصرت, کہ سنتوں فرائض کا پابند, واجبات کا پابند, سنتوں کا پابند اپنے انفرادی زندگی میں. نمازیں پوری پوری ادا ہو گئی, زکاتیں پوری پوری ادا ہو گئی, سنتوں پر عمل ہوا, یہ انفرادی زندگی کے تعلق ہے. اجتماعی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ہماری انفرادی زندگیاں صحیح ہو جائے. جیسے کمپنی بنا کر کاروبار کرتے ہیں, کیوں؟ تاکہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے, یا غریب ہو جانے کے لیے کمپنی بناتے ہیں, غریب بننے کے لیے کمپنی ہوتی ہے. نہ, غریب بننے کے لیے کوئی کمپنی نہیں ہوتی, کمپنی بنائی شرکت تاکہ ہر کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے. اس لیے ہم جماعت بنا کر مل جل کر کام کریں گے, کیوں؟ تاکہ ہر مسلمان دیندار ہو جائے. جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو طاقت پہنچاتی ہے. ایک جماعت بنا کر طلبا کو آپ پڑھاتے ہیں, اکیلے نہیں پڑھاتے. ہاں, کیوں؟ کہ اس میں ہر طالب علم کو قوت ملے گی کہ جماعت بنا کر پڑھا رہے ہیں. تو اجتماعیت جو ہے وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے. اس لیے ہماری زندگی اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے. ہماری اجتماعی زندگی وہ نصرت کے لیے ہے کہ ساری دنیا میں دین آوے, اس کے لیے فکر بھی کریں گے, مشورے بھی کریں گے, قربانی بھی دیں گے, تاکہ عالمی تقاضے پورے ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. امت وارث ہے, امت آپ کی وارث, آپ کے کام کی وارث ہے. قرآن کی امت وارث ہے. اللہ نے امت کو قرآن کا وارث بنایا ہے, نبی کے کام کا وارث بنایا ہے. اس لیے پورے عالم کی بھی فکر کریں گے, اپنی بھی فکر کریں گے, ماحول کی بھی فکر کریں گے, تاکہ زندگیوں میں اپنے ماحول میں اور عالم میں دین آئے. یہ نصرت ہے. لیکن نئی نصرت ہے یہ, بلکہ علم و ذکر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں, واجبات ادا ہو جائیں, حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جاوے, یہ مطلوب ہے. اس لیے تیسرا نمبر رکھا ہے, وہ کیا ہے؟ علم و ذکر. یہ زندگی علم و ذکر پر آئے. جب پٹری پر ریل آ گئی, اب وہ جائے گی دور دور تک, اور پٹری سے نکل گئی تو وہ ڈھیر ہو جائے گی, آگے نہیں جائے گی, پٹری سے اتر گئی ہے. تو علم و ذکر پر سے زندگی اتر گئی تو پھر دینداری نہیں آئے گی. ہاں, پھر جہاں ہے وہاں حالت بگڑ جائے گی. اس لیے اس کام کی بڑی غرض یہ ہے, حرکت کے ساتھ, کہ ایمان میں بھی حرکت آوے, علم میں بھی حرکت آوے, اتباع میں بھی حرکت آوے. یہ مقصود ہے تیسرے نمبر کے ذریعے سے, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حقوق ادا کرنے کی اصلاح پیدا ہو اور آپس کے حقوق ادا کرنے کی بھی اصلاح ہو. کیونکہ اس کام سے خوف پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ کام صحیح ہوتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے. تقویٰ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اللہ تقویٰ دیتے ہیں. فالذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. صحابہ کہتے تھے ہم کو تقوا ملا ہے. کیا ملا ہے؟ تقوا, اللہ کا ڈر. تقوا ہا ہونا, حضور نے اشارہ کر کہ تقوا سینے میں ہوتا ہے, وہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہوتی, وہ تو اندر ہوتا ہے. جب یہ کام صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ تقوا دیں گے, اپنا ڈر دلوں میں اتاریں گے, تو آدمی سیدھا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سیدھا ہو جائے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے. ہاں, صحابہ کرام حضرت عمر کہتے تھے اللہ نے ہم کو تقوا دیا ہے, تو ان کی زندگی سیدھی ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا. تو یہی اثر ہے کہ جب یہ محنت صحیح ہوگی تو اپنے اپنے استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اندر اپنا ڈر پیدا کریں گے. اس کی وجہ سے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. تقوی کا یہ اثر ہے کہ حقوق ادا ہوں گے. اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ سب سے پہلے. چنانچہ لوگوں نے جماعتوں میں پھر کر کے اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی ہیں برسوں کی, چھوٹی ہوئی زکاتیں دی ہیں برسوں کی. اتنے برسے میں نے زکات نہیں دی ہے, آج مجھے پتا چلا کہ زکات کا یہ حکم ہے, وہ زکات کی یہ وعید ہے, زکات کا یہ انعام ہے. تو گھر جا کر کے برسوں کا حساب نکالا اور باقی زکات ادا کی. ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے, اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی. میں اس کو پہچانتا ہوں, ایسے کوئی قصہ نہیں کہ میرے 20 برس کی نمازیں ایسی ہی ٹوٹی پھوٹی ہے. تو روزانہ مغرب سے عشاء تک وہ مسجد میں رہتا تھا, اپنی نمازوں کا حساب کرنا. یہ چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں, جب پوری ہو گئی تب بتایا اپنے بھائی کو کہ ایک مسئلہ تھا, میری اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی تھی, ہم تو جب پوری. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. بندہ ارادہ کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اللہ مدد بھی کرتا ہے. تو یہ کیا بات کہ اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھے نماز کا جواب دینا پڑے گا. ہاں, تو یہ ہے والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. یہ جو ہدایت پر بتکر لوگ چلیں گے, اللہ ان کی رہبری بھی کرے گا اور دل میں تقویٰ دے گا, تو ڈر کی وجہ سے کمی کثر دور ہو جائے گی. اس لیے اس کام کو بہت سمجھ کر کے کرنا ہے. ایسے نہیں وقت لگا دیا کہ ہم, وقت لگانا بھی صحیح ہے لیکن وقت لگاوے اور کام کو سمجھے. وہ کام کو سمجھنے کے لیے 6 نمبر ہیں. وہی ہے کام, وہی کام ہے کہ 6 نمبروں کو اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی میں لائیں اور اس کی دعوت دیں کہ ایمان ایسا آ جائے جو اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے, اللہ کے دین کے تقاضے پر چلائے. یہ ایمان کا معیار ہے کہ ایمان ایسا ہو کہ فرائض ادا کراوے, چاہے فرائض فوت ہو گئے ہوں تو ادا کرے, ادا ہیں تو ادا کرے. جب ایمان تیار ہوتا ہے تو فرائض ادا ہوتے ہیں, اور حرام سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے, پھر حرام چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے ہم نہیں کرتے. کیوں؟ طاقت آئی حرام سے بچنے کی. پنجاب میں ایک ساتھی تب ملتا رہتا تو مجھے کہتا ہوں سودی کاروبار کرتا ہوں, کہ جماعت نبغ لگایا تو ڈر پیدا ہو گیا سود کا, تو سود کاروبار چھوڑ دیا. کچھ تکلیف رہی, پھر بعد میں مٹھائی وٹھائی کی دکان لگ, اور ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. حرام چھوٹ جاتا ہے, فرائض ادا ہو جاتے ہیں, حقوق ادا ہو جاتے ہیں. یہ ہدایت کی نشانی ہے, یہ ہدایت کی نشانی ہے کہ کسی کا حق ہے تو دینا ہے اس کو. تو اس کا حق ہے ہمارے دل میں دبایا ہے. اب پتہ چلا جماعت میں گئے اور محنت کی, تو محنت کی وجہ سے اندر ایک احساس اور نور بنتا ہے, اس کی وجہ سے گناہ سے کھٹک پیدا ہوتی ہے. گناہوں کی کھٹک کہ فلاں یہ گناہ ہے میری زندگی میں, یہ گناہ میں نے یہ کیا ہے, اندر کھٹکتا ہے. گناہ کی نشانی ہی یہی ہے کہ ارے اس میں حق فی صدرے کا, یہ گناہ وہ ہے جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے. تو گناہ چبھن پیدا کرے گا جب ایمان کی روشنی پڑے گی, تو پھر آدمی بے چین ہوگا, پھر کسی طریقے سے اس میں نکلنا چاہے گا کہ میں اس گناہ میں سے نکل جاؤں. یہ تقویٰ ملنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کریں گے تو گناہ چبھیں گے اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہوگی. نیکیوں کی رغبت پیدا ہوگی تو نوافل بھی پڑے گا, فرائض بھی ادا کرے گا, صلاۃ التسلیم بھی پڑے گا, نفل روزے بھی رکھے گا, جتنی طاقت ہے وہ کرے گا. یہ طاقت آئی ہے, سمجھ میں آئی نا بات؟ اور یہی مقصود ہے کہ دعوت کے کام کی وجہ سے ذوق پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا, عبادت کرنے کا, فرائض بھی ادا کرے, نوافل بھی ادا کرے, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہاں, کیونکہ اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاوے, تو دوسروں کے اچھا سلوک کرے. یہ ساری صلاح کی نشانیاں ہیں کہ جب یہ کام ہضم ہوگا تو آدمی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا. جی ہاں, اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے. مولانا انجیا صاحب اس کے لیے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور بار بار نکلو. کیا کرو؟ بار بار نکلو. اور بار بار نکلنے کی کیا حد ہے؟ کہ بار بار نکلنے کی حد یہ ہے کہ تمہیں کوئی پیاری سے پیاری چیز اپنی طرف نہ کھینچے, بلکہ تمہارا رجحان اللہ کی طرف ہو جائے. ایسے نکلو کہ پیاری سے پیاری چیز وہ تمہیں نہ کھینچے. ہوتے ہیں نا زمین جائیداد, یہ پیاری چیزیں ہیں, مال اولاد, ان کی بھی کھینچتی ہے آدمی کو. جب ایمان تیار ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں میں حق ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. یہ ہو رہا ہے فائدہ. تو اس لیے کہا ایسے نکلو, تو یہ نکلنے کا مقصد ہے کہ زندگی میں اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو جائے, آخرت طرف رخ ہو جائے. یہ ہے انما ہممنا الاخرہ. صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم, ہمارے ارادے آخرت بنانے کے, کہ اس محنت سے, اس دعوت سے, اس تربیت سے ہمارے اندر یہ بات آئی کہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہو گئے کہ ہماری آخرت بن جائے. اللہ کے حق ادا کرنے سے, مخلوق کو حق ادا کرنے سے اللہ کی ہماری آخرت بنا. اور یہی اصل ہے کہ زندگی آخرت بنانے والی بنا, کیونکہ آخرت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. حدیث میں ہے نا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر آخرت بنانے والے بنے. اس کے لیے اللہ نے دین اور ایمان دیا ہے کہ جب دین ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے تو آخرت بنے گی. یہ پکی بات ہے. اس کے بغیر, دین ایمان کے بغیر آخرت نہیں ہے. اس لیے دین ایمان کی اپنے آپ کو پابندی کرنا ہے اور اس کے لیے نصرت اور مدد بھی کرنی ہے, دونوں کرنی ہے. کہ اپنے آپ کو پابند کرو انفرادی زندگی میں اور ہماری عمومی زندگی میں مل جل کر دین کے لیے مددگار بنو. یہ ہے. اس لیے یہ دو تقاضے ہیں, ذاتی زندگی میں استقامت پیدا کرو اور عام زندگی میں دین کے مددگار بنو. اس لیے یہ دعوت دی جاتی ہے کون انصار اللہ, کہ تم سب لوگ مل کر کے اپنے دین کے مددگار بنو, اپنی جان مال سے ایسی محنت کرو کہ اللہ کے فضائل زندہ ہو جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں, لوگوں میں حسن معاشرت آ جائے, بھائی بن کر زندگی گزاریں. کونو عباد اللہ اخوانہ, حضور نے مدینہ والوں سے فرمایا کہ ایسے رہو, بھائی بن کر رہو, اللہ کے بندے بن کر رہو, آپس میں بھائی بننا, اللہ کے بندہ بن کر رہنا. یہ دعوت تھی کونو عباد اللہ اخوانا, کہ اللہ کی تو بندے رہو, آپس کے بھائی رہو, تاکہ حقوق کی ادائیگی ہو جائے اور اللہ نے عبادت کے لیے اور دین کے لیے پیدا کیا ہے اس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے. یہی غرض ہے اس کام کی. تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟
انشاءاللہ.
آپ بتاؤ کون کون تیار ہے. جو جو تقاضے دیے جائیں, کیونکہ آپ تو سب پرانے لوگ ہیں اہل علم ہیں, جو جو تقاضے دیے جائیں اس کو اوڑھنے ہیں. پہلے تقاضے آئیں گے 10 کلو کے, جب یہ تقاضے پورے کرو گے تو آگے 20 کلو کے تقاضے آئیں گے, جب وہ پورے کرو گے تو آگے 30 کلو کے تقاضے آئیں گے. تقاضے بڑھیں گے. جی ہاں, اور اللہ مدد بھی کرے گا, اس طرح دین طرف بھی کرے گا. سمجھے نہیں؟ ہاں, والذین ہتدوا زادہم ہدا, ہدایت میں زیادتی ہوتی رہے گی. اب بتاؤ اس کے لیے. Yeah, yeah, yeah.